مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وليم تھوڑا سا بڑھا دیں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کا بھی اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ الم نجعل له عینین، ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، ولسانا وشفتین، زبان دی، کان دیے، فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ نعمتیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ ہمارے کان میں سننے کا عمل اتنا پیچیدہ ہے، آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں اور وہ وائبریشن پیدا کرتی ہیں، ان وائبریشن سے ریز نکلتی ہیں، وہ ریز پھر الیکٹرک ریز میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ وہ پورا ایسا خاندانی پیچیدہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ خود بخود بن نہیں سکتا۔ ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ جب فزکس کے اصول بیان کرتے تو اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتے تھے۔ وہ پہلے زمانے میں ٹیچر، اب بھی ہوتے ہوں گے لیکن ہمارے زمانے میں ذرا زیادہ ہوتے تھے اس طرح کے ٹیچر۔ تو ایک ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق بتا رہے تھے، جو کان کا بہت بڑا کوئی اسپیشلسٹ گزرا ہے ماضی میں، گوروں میں۔ تو بتا رہے تھے کہ جب اس نے کان پہ ریسرچ کی کہ کان سنتا کیسے ہے، تو غیر مسلم تھا وہ، لیکن بے اختیار اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جو اس کان کو بنانے والا ہے وہ کیسا سمیع بصیر ہوگا، وہ کیسا سننے والا ہوگا۔ جس نے سننے کا ایسا پیچیدہ آلہ انسان کو بنایا اور انسان کی کھوپڑی میں دو طرف فٹ کر دیا تاکہ ادھر سے بھی سنے اور ادھر سے بھی سنے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ میں جو یہ نظریہ ارتقاء پہ اتنا بولتا ہوں نا، اس لیے کہ یہ نظریہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تم نے اس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا ہے، کوئی ہلکا کام نہیں کیا۔ تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کہہ دو کہ ہمارے کان ایوالو ہو کے بنے ہیں، ہمارا دماغ ایوالو ہو کے بنا ہے، آنکھیں ایوالو ہو کے بنی ہیں، پھینکتے رہو۔ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے ہماری اس طرح کی باتوں سے اور زیادہ طنز کرتا ہے کہ دیکھو ان مولویوں کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ سائنسدان بات کرتے ہیں دلیل سے، دلیل سے، اور یہ مولوی بات کرتے ہیں دھمکیوں سے، جہنم میں جاؤ گے۔ آپ بھی دلیل سے بات نہیں کرتے، آپ بھی پھینک رہے ہو۔ خدا کی قسم نہیں بن سکتی آنکھ، کان نہیں بن سکتے، کچھ اور لاتے مارکیٹ میں، شاید ہم مان لیتے اس کو۔ تو وہ چیز لے کر آئے ہو جو ماننے کی نہیں ہے۔ تو تمہاری ان بوسیدہ باتوں کی بیس پہ ہم اپنے بنانے والے کا انکار کریں؟ دنیا میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوگا. دیکھو لوگ جرم کی کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں, کوالٹی کو نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ گناہ کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے, اور جو کم گناہ کرتا ہے, جس کے گناہوں کی تعداد کم ہے, وہ چھوٹا مجرم ہے. میرا گلا پتہ نہیں کیوں بار بار بیٹھ رہا ہے. دنیا میں خوب سمجھ لو, جرم کی کوانٹیٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ کوالٹی کی. کس نوعیت کا جرم کیا؟ دیکھو ایک آدمی نے چوری کی, مسجد سے چپل چوری کی ہے, ایک جرم کیا اس نے کہ نہیں کیا؟ پھر اس نے کیا کیا, ایک دن کوئی شخص گزر رہا تھا, اسے رکھ کے بلا وجہ تھپڑ لگا دیا, یہ بھی ظلم ہے. کتنے ٹوٹل گناہ ہو گئے اس کے؟ دو. یعنی آپ ایک ترازو لیں اور اس کے گناہ اس میں رکھنا شروع کریں. چپل چوری کا گناہ لا کے رکھ دیا, آدھا کلو کا ویٹ ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے. بلا وجہ جمشید کو تھپڑ لگا دیا, آدھا کلو کا گناہ, اور یہ ٹوٹل گناہ کتنے ہو گئے؟ ایک کلو. پھر کہیں کسی کی غیبت کی, ہلکی پھلکی, زیادہ بڑی غیبت نہیں, اس کو موٹا کہہ دیا, اس کو پتلا کہہ دیا, اس طرح کی غیبت. غیبت کے بھی درجات ہوتے ہیں. کسی کو زانی کہہ دیا, یہ بہت بڑی غیبت ہے, لیکن ہلکی پھلکی غیبت. اب ہے بوٹا ہے تو ان دیکھ اس کی, یہ آدھا کلو کا گناہ اور ہو گیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ڈیڑھ کلو, تین گناہ. اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ لائیں تو یہ ٹوٹل دس کلو کے ہو گئے. اب بیس گناہ ہو گئے, لیکن ویٹ کتنا بن رہا ہے؟ دس کلو. گناہوں کی تعداد ہے ٹوٹل 20. لوگ اس کو زیادہ برا سمجھیں گے, کتنا گناہگار ہے. دیکھو اس کو بھی, اس کو گالی دی تھی, اس کو برا بلا کہا تھا, وہاں سے چپل چوری کی تھی. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک, نہ کبھی کسی کی غیبت کی اس نے, نہ کبھی مسجد سے چپل چوری کی ہے اس نے, نہ کبھی کسی کو تھپڑ مارا. ایک دن اٹھا اور اس نے جمشید کو قتل کر دیا. یہ گناہ کتنے ہیں؟ ایک. اب ترازو کے پلڑے میں آپ یہ ایک گناہ لا کے رکھیں, آپ کا کیا خیال ہے اس کا ویٹ دس کلو ہوگا؟ دس ہزار کلو ہوگا اس کا ویٹ. گناہ ایک ہے, لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا, دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا ہے, اور آخرت میں اس کی سزا تو بہت ہی خطرناک. اعمال میں, بدعمالیوں میں سب سے بڑی سزا جو اللہ نے کسی گناہ پہ سنائی ہے وہ قتل ہے. جتنی سخت سزا اللہ نے قتل پہ سنائی ہے نا, قیامت کے دن قاتل کو جو سزا ملے گی, اتنی بڑی سزا مشرک کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. تو شرک ہے وہ تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اعمال میں قتل سے بڑی سزا اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لو, قتل سے بڑی سزا بھی نہیں ہے, کسی کو واجب القتل قرار دینے سے بڑی سزا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے قتل کو حلال کر رہے ہو. یہ بھی آج کل پھر میں اس پہ بات کروں گا سوال جواب کے سیشن میں, کہ بات بات سے فلاں واجب القتل, فلاں واجب القتل. تو سب سے زیادہ اسلام میں کسی چیز کی اگر کوئی ویلیو ہے نا, تو انسانی جان ہے. انسانی جان, میدان جنگ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے, ایک شخص نے کلمہ پڑھا, صحابی نے سوچا کہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑھ لیا ہے اور قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوئے. ان صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا نا, ابھی میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا, حلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا. تو قتل نفس یا واجب القتل ہمارے ہاں سب سے ہلکی اور سستی چیز بن چکی ہے, اور مذہب کا لیبل لگا کے. تو خیر, تو آپ نے کیا کیا, ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا کے رکھا قتل نفس. گناہ کتنے ہیں؟ ایک. کوانٹیٹی نہیں ہے کوئی, دس بیس پندرہ چالیس گناہ نہیں ہے, بلکہ کوالٹی وائز یہ سب سے بھاری ہے. یہ بہت بھاری گناہ ہے. ایک گناہ ساری زندگی کی ساری نیکیوں کو چٹ کر جانے کے لیے کافی ہے. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کو ناپنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اعمال میں کتنے گناہ ہیں, کتنی غلطیاں کرتا ہے یہ. کتنی مسٹیکس کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس نوعیت کی مسٹیک کر رہا ہے، کس نوعیت کی غلطی کر رہا ہے. تبھی اسلام کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے اور عام لوگوں کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے. ہر ایک کے پیمانے الگ الگ ہیں. آج کل جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ انسانوں کو کیسے جانچتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں یا برے، کیسے جانچتے ہیں؟ نماز سے جانچتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بتاؤ منہ سے بولو یار. ان سے اس سے کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان اچھا ہونا چاہیے، بے شک نماز نہ پڑھے. اصل تو انسان ہے، اصل کیا ہے؟ انسان ہے، اصل تو انسان ہونا چاہیے. اچھا بھائی اصل انسان کا کیا مطلب ہے؟ اصل انسان یہ ہے کہ اصل انسان ہونا چاہیے. دو تین چیزیں ہی رہ گئی ہیں بس، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو منع نہ کرے، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اچھا سلوک کرے لوگوں کے ساتھ، بس یہ ہے. ٹوٹل ختم، انسانیت یہاں پہ کیا ہو گئی؟ اینڈ. کافر کا یہ کرائٹیریا ہے. آج ایک غیر مسلم عیسائی ہے، غیر کسی اور ملک میں رہتا ہے، وہ مسلمانوں پہ بہت برس رہا تھا، کہہ رہا تھا بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں دینے والے لوگ کون سے ہیں، کمنٹس میں بتائیے. نیچے لوگوں نے لکھا مسلمز. بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ لڑاکا کون ہے، نیچے لوگوں نے لکھا مسلمز. اچھا وہ خود عیسائی تھا، میں نہیں کہہ رہا سارے عیسائی ایسے ہوتے ہیں، یہاں جو عیسائی رہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں، لیکن ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کہہ رہے بتاؤ سب سے بڑے دہشت گرد کون ہے، نیچے لکھا ہوا تھا مسلم. تو پھر اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھو مسیحی میں کتنا یعنی کتنا برداشت ہے وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے بتاؤ ایک خدا کو تین کہنے والے کتنے ہیں، کون ہیں؟ خدا ایک ہے، اس کو تین منانے والے کون ہیں؟ اب جواب دو نا، یعنی وہ جو کمنٹس میں تھا اس کا کہنا تھا، جواب دو اب نیچے لکھو. ظاہر ہے کرسچینٹی ہے، ایک خدا کو تین بنا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا بیٹا بنایا ہے، معاذ اللہ. تو اسی عقیدے کو ایکسپلین نہیں کر سکے. مقصد کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو شخص یہ کام کرے گا تو پھر اس کو جواب تو ملے گا نا. چند مسلم اسکالر جو شدت پسند ہیں، جو میجورٹی ان کی مخالفت کرتی ہے، وہ چند شدت پسندوں کا جرم پوری مسلم کمیونٹی پہ ڈال دیا، تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسلمان شدت پسند ہوتے تو پاکستان میں ہندو اتنے مزے سے رہتے جتنے مزے سے رہتے ہیں، ہے بھائی؟ اگر مسلم شدت پسند ہوتے تو مسیحی لوگ اتنے مزے سے زندگی گزارتے ہیں یہاں جیسے گزارتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی کسی چرچ کی طرف رخ نہیں کیا کہ ہم اس کو جلائیں گھرائیں، اس عمل کو ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو میں مسیحی لوگ تھے، جائے کرتے تھے چرچ، ہم نے تو کسی پہ کبھی زندگی میں طنز نہیں کیا. تو اب چند لوگوں کی بات کو پورے مذہب پہ ڈال دینا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے یہ. تو میرا مقصد یہ تھا اس طرح کا جب بھی کوئی طنز کیا کرے نا تو علمی دلائل نہیں دیے جاتے ایسے لوگوں کو، ان سے الٹا سوال پوچھا جاتا ہے، الٹا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اگر جیسے بھی ہیں اتنے برے نہیں ہیں کہ خدا کو ہی تین بنا دیں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے، شرک سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. خدا ایک ہی ہے اور حقیقی معنوں میں ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، سربراہ ایک ہوتا ہے. دیکھو ایک عورت شوہر کی نافرمان ہے، خدمت نہیں کرتی، شوہر کہتا ہے بیگم آج موڈ خراب ہے ذرا چائے بنا دو، نہیں بنا رہی، بیگم کپڑے استری کر دو، خود اٹھ کے کر لو، کبھی خود بھی کر لیا کرو، نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ، گزارا ہو جاتا ہے ایسی عورت کے ساتھ. لوگ کر رہے ہوتے ہیں چل یار خود ہی کر لو، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو خود ہی کر لو. تو لیکن اگر بیوی یہ کہنا شروع کر دے شوہر کا نام جمشید ہو، میں نے ستار بھائی کی جان چھوڑ دی ہے، غفار اور ستار کا پیچھا، سلیم کو بھی معاف کر دیا، اب جمشید آ گیا مارکیٹ میں، نیا نام آنا چاہیے نا. हाँ जमशेद, अब बेगम नाफरमानी करती है, जमशेद बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त करते हैं खानदानी लोग, ये छोटी मोटी चीजें बर्दाश्त करते हैं घर चलाने के लिए, बच्चों की खातिर। लेकिन एक दिन बेगम ने बोल दिया कि जमशेद तुम हो, तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन सलीम भी कुछ है, कुछ उसमें भी, वो भी कुछ शौहर वाला मादा उसमें पाया जाता है। जो हुकूक मैं तुम्हें दे रही हूं उसमें से कुछ छिड़काव में, पूरे हुकूक नहीं दूंगी, कुछ छिड़काव में सलीम पे भी करूंगी। आपको आ गया गुस्सा, भाई शौहर तो एक ही होता है, तो क्या मैं कब कह रही हूं कि आप दो हैं, आप एक ही हैं, शौहर एक ही है। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए, एक दूसरे एंगल से, तो सलीम भी कुछ शौहर शौहर लगता है। भाई शौहर एक होता है तो मैं कब कह रही हूं कि दो हैं, मैं शौहर में तौहीद की कायल हूं, हस्बैंड सिर्फ एक, तो फिर उसका नाम क्यों ले रही हो बार बार सलीम का? उसको कुछ भी राइट्स शौहर वाले हस्बैंड वाले क्यों दे रही हो? क्या तुम उसको भी हस्बैंड मानती हो? नहीं, मैं उसको हस्बैंड नहीं मानती, तो फिर उसके उसको बीच में क्यों घुसेड़ रही हो? क्या लगता है सलीम? तो क्या शौहर ये जो मंतिक है ये मान लेगा कि हो है हूं तो एक ही, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो वो भी है। इलाह माबूद सिर्फ एक अल्लाह, ईसा इब्ने मरियम, सैयदा मरियम का उस उलूहियत में अल्लाह के साथ कोई शिरकत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ना अल्लाह ने उनको जाना है, और लम यत्तखिज वलदा, ना अल्लाह ने उनको औलाद ठहराया है। ईसाई ये कहते हैं ठीक है, अल्लाह ने जाना नहीं है ईसा इब्ने मरियम को, लेकिन अपना बेटा बना लिया है। बेटा बनाने के लिए जिन्स का होना जरूरी है, उसी जिन्स का होता है तो उसको बेटा बनाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, आप कभी किसी इंसान के अलावा किसी मखलूक को बेटा बनाओगे? आप उसी मखलूक को बेटा बनाओगे जो आपकी जिन्स में से हो? ले पालक बच्चा ले लोगे आप, किसी पड़ोसी का बच्चा ले लिया, अपने भाई का बच्चा लेके अपना बेटा ठहरा लिया उसको आपने, ये नहीं हो सकता कि आपने कोई और चीज जो मखलूक ही अलग सी, अलग ही मखलूक है, उसको बेटा बना लिया। लोग कहेंगे, मिसाल के तौर पर कोई बिल्ली घर में थी आपके, आपने उसको बेटी बना लिया, नहीं बन सकती वो। हां ये कहेंगे, भाई मोहब्बत से आप इसको क्या कह रहे हैं? बेटी कह रहे हैं। बोल तो बिल्ली को या किसी और मखलूक को इतनी मोहब्बत कोई देता नहीं, लेकिन चलो दे दिया आपने, तो मोहब्बत में तो किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है। अपने से बड़ी उम्र के आदमी को भी क्या कहा जा सकता है? बेटा। हालांकि वो बेटा हो ही नहीं सकता। भाई आपकी उम्र थी 40 साल, एक बच्चा आया, बच्चा नहीं बड़ा आदमी आया 41 साल का, आप उसको और बेटा क्या हाल है? वो तैश में आ गया कि मैं तेरा बेटा कहां से हो गया, मैं पहले पैदा हुआ हूं और तू बाद में, तो आप क्या कहोगे? मैं प्यार से बेटा कह रहा हूं, हकीकत में मेरा बेटा मुराद नहीं है। तो अगर इस सेंस में ईसा इब्ने मरियम को बेटा कहा जाता है कि अल्लाह ने बेटा ठहरा लिया मोहब्बत की, तो फिर हर महबूब को कहना चाहिए ना, फिर तो हर महबूब को कहना चाहिए मजाजन। लेकिन ईसाई कहते हैं नहीं नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के चहीते, आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के चहीते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के चहीते, मगर कहते हैं नहीं, बेटा किसको ठहराया? ईसा इब्ने मरियम को। इसका मतलब आप बेटे से वो महबूब या मजाजन बेटा मुराद नहीं ले रहे, आप हकीकी बेटा बना रहे हो। और जब हकीकी बेटा किसी को कहा जाता है तो हकीकी बेटा वो होता है जिसको आपने जना हो। फिर कहते हैं कि नहीं जना भी नहीं है। भाई सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते माबूद सिर्फ एक है, लैसा कमिस्लिही शयउन, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि बेटे के लिए आपकी जिन्स का होना जरूरी है। इंसान इंसान को बेटा बनाता है, किसी और मखलूक को बेटा, फरिश्ते को बेटा नहीं बना सकता। तो इसी तरह अल्लाह अगर बेटा बनाएगा, माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, तो वो अल्लाह ही होगा, अल्लाह जैसा होगा कोई। जबकि ईसा इब्ने मरियम ना अल्लाह जैसे, आप कहते हैं वो अल्लाह जैसे थे, तो फिर यही तो शिर्क है कि आपने अल्लाह जैसा किसी को ठहरा लिया। अल्लाह कहते हैं मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं। اور کمال یہ کہ اللہ جیسا ٹھہرا کے پھر عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے بھی ہیں. پکارنا کس کا حق ہے؟ بولو اللہ کا. دیکھو کچھ رائٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص شخصیت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ حقوق آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ اگر کسی اور کو دو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، پھر یہ شرک ہو جائے گا. جیسے یہ عاشقین ہوتے ہیں نا، عاشقین، یہ کہتے ہیں محبت میں شرک نہیں ہوتا. عاشق اپنی معشوقہ سے کیا کہتا ہے؟ معشوقہ کہتی ہے تمہارے موبائل میں تو جمشید کے نام سے ہم نے سرچ کیا تو پتہ چلا وہ جمشیدہ نکلی. تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں محبت میں شرک برداشت نہیں کرتا، صرف تم ہو میری، کہتا ہے نا. تو کیا مطلب، اسے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ ماں سے بھی تو محبت ہے، باپ سے بھی تو محبت ہے، لیکن اپنی محبوبہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت میں شرکت نہیں کرتا. کیا مطلب؟ محبوبہ یا بیوی سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے، وہ والی محبت ماں اور باپ سے نہیں کی جاتی. ماں اور باپ سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے، وہ والی محبت محبوبہ یا اولاد سے، بولو، نہیں کی جا سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر محبت دوسرے سے ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. تو جس محبت میں شرک کی اجازت ہے وہاں کر سکتے ہو، جس محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. عورت کو اسلام نے، غیرت نے اور فطرت نے اجازت نہیں دی کہ جمشید کو جب آپ نے اپنا ہسبینڈ بنا لیا تو یہ ہسبینڈ والی محبت آپ سلیم یا غفار کو دیں. اجازت دی ہے یا دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ اب مجھے، میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ میرا دعویٰ سمجھ میں آئے، اور دعا کرو یہ مائک ٹھیک ہو جائے. یہ جو نیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے نا، ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ مائک خراب ہے، کیونکہ وہ تو ریکارڈنگ سے ہو رہا ہے نا. یہاں مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے، کبھی آواز ایک دم آ رہی ہے، کبھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، کوئی دوسرا شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کیا مطلب، وہ اپنے باپ سے نہیں کرتی، اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ تو پاگل ہے، تو سمجھتا نہیں ہے بات کو، سمجھتا نہیں ہے بات کو، نکل پڑتا ہے رات کو. بھائی ہسبینڈ سے جب یہ کہا جاتا ہے مجھے صرف تم سے محبت ہے، تو مطلب جو ہسبینڈ والی محبت ہے وہ صرف تم سے ہے، باپ والی محبت، اولاد والی محبت کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب ہسبینڈ والی محبت کیا ہے بھائی؟ جو آپس کا ریلیشن ہے میاں بیوی کا، وہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے. عشق معاشقہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو، معبود سے بھی خاص قسم کی محبت کی جاتی ہے. وہ محبت میں آپ معبود یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. وہ کون سی محبت ہے؟ وہ یہ اس محبت کی بنا یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علا کل شیء قدیر اور علم اس کا کامل. اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ. تو اب سمجھ لو کہ اللہ سے بھی محبت جس میں شرکت جائز نہیں ہے، وہ والی محبت ہے جو عابد کو معبود سے ہوتی ہے، جو عبادت کرنے والے کو اس سے ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. اور اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میاں بیوی کی جو محبت ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں، ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں اور باپ سے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں. ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرتا ہے. باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس کے اثرات کچھ اور، اس کی تعظیم کا دل کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کا دل کرتا ہے. تو ہر ایک کی محبت الگ ہوتی ہے. اپنے بچوں پہ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے، ان کو کھلونے دے کے بہلانے کا دل کرتا ہے، ان کے سامنے شکلیں بگاڑ بگاڑ کے ان کو ہنسانے کا دل کرتا ہے، ان کے کہہ کے سننے کا دل کرتا ہے، ان کے لیے پراپرٹی جائیدادیں بنانے کا دل کرتا ہے، ان کے مستقبل کو کا سوچنے کا دل کرتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اللہ سے جب محبت ہوتی ہے اس کی عبادت کا دل کرتا ہے، اور عبادت کا جزو اعظم ہے دعا. اللہ کرے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو پکارنے کا دل کرتا ہے. کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے گا؟ اس اللہ کو. کسی اور کو نہیں پکاروں گا، اعتماد صرف کس پہ کروں گا؟ اس اللہ پہ. یہاں پھر وہ لوگ مشرکین بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہیں تم پکارتے، پولیس کو نہیں پکارتے ہیلپ لائن میں، ہیں بھائی تم جب سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہو تو ہیلی کاپٹر وہ ریسکیو ٹیم کو نہیں پکارتے. بھائی یہاں پکار کا مطلب وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کرو. ہمارے معبود کو اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ جب سارے اسباب فیل ہو جائیں تو وہ ان ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے، اور ناکامی کا کوئی سبب بھی نہ ہو کامیابی کے نقشوں میں ناکامی پیدا کر سکتا ہے. وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے، جو اپنی قدرت سے کان بنا سکتا ہے. کتنی پیچیدہ مشین کھوپڑی میں لگا دی اس نے، اور کیسے ایک پانی کے قطرے میں جس کو منی کہا جاتا ہے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب وہ جاتا ہے قطرہ، اسی میں آنکھ، اسی میں کان، اسی میں ناک، اسی میں دل، اسی میں دماغ، اسی میں لیور، یہ ساری چیزیں فٹ فاٹ بن کے 9 مہینے میں بچہ آیا مارکیٹ میں، اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا فوراً مارکیٹ میں اس دودھ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں. اتنا تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ بیدار نہیں ہوتی. اس سے پتا چلتا ہے علی کل شیء قدیر، پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا، اس کے بعد اسباب میں جکڑ دیا اس نے. اب ایک اسباب کے تحت کائنات چل رہی ہے، پہلی مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، کن بولا اور سب کچھ ہو گیا. بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا. تبھی تو سائنسدان پریشان ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کے لیے بندر کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو، یہ بندر سے پیدا ہوئے. پھر ان سے پوچھو بندر کس سے پیدا ہوا، وہ فلاں سے پیدا ہوا. وہ کس سے پیدا ہوا، وہ فلاں سے پیدا ہوا. پھر ہوتے 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 وہ ایک سیل کی طرف آتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوا، یہاں کے گاڑی پنچر، یہ کیسے پیدا ہوا پنچر، چلو یہ اس کے بھی کوئی لاجک بنا لو، یہ ایسے پیدا ہوا. تو یہ بھی تو کسی چیز سے بنا ہے، وہ کس سے پیدا ہوئی. کائنات کی پہلی اکائی کیا ہے، یہاں کے سارے ملحد پنچر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر الٹا ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا یہ کائنات اگر خود سے نہیں پیدا ہوئی تو پھر خدا خود سے کیسے پیدا ہو گیا. او بھائی اس کائنات کو ہم جانتے ہیں، یہ خود سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا کو ہم اس کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتے، تو دونوں میں سے ایک کو تو فرض کرنا پڑے گا، یا تو یہ کائنات خود سے ہے ہمیشہ سے، یا بنانے والا ہمیشہ سے ہے. فزکس کے سارے لاز اس کائنات پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور سارے لاز سارے قوانین کہتے ہیں یہاں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بن کیسے خود بخود گئی. وہ فزکس کے جو قوانین ہیں وہ خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں، وہ مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے. اب دو میں سے ایک چیز تو فرض کرنی پڑے گی نا میرے بھائی، یا تو اللہ ہمیشہ سے ہے یا کائنات ہمیشہ سے. ہمارے نے کہہ دیا بھائی اللہ ہمیشہ سے، تو ہمارے پاس جواب آسان ہے، کہتے ہیں کیسے ہے، ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے ہے، اللہ کی حقیقت کون جانتا ہے. لیکن آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کائنات ہمیشہ سے ہے، کیسے ہے، کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کائنات ہماری عقل سے بالا تر ہے. کیوں بالا تر ہے بھائی، کائنات عقل سے بالا تر ہے تو اس کے بارے میں قوانین پیش کیوں کرتے ہو. فزکس کے جتنے قوانین ہیں خدا کے بارے میں تھوڑی ہے، اس کائنات کے بارے میں ہے نا. اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا، یہ فزکس کا تو لا ہے. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا، یہ دیسی لا ہے. کچھ فزکس کے قوانین وہ ہیں جو سائنسدانوں نے بنائے، کچھ ہمارے رکشے ٹیکسی والوں کے بھی فزکس کے لاز ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی بولو نہیں آئے گا، اور ایسا نہیں کرو گے تو سب آ جائیں گے. یہ ایک دوسرا لا ہے جو اس کے الٹا کر کے بنایا گیا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی تو ایسا کرے گا تو پھر کون آئے گا، یعنی تو بدسلوکی کر رہا ہے میرے ساتھ، میں تیرے گھر آیا چائے کا نہیں پوچھ رہا، ایسا کرو گے تو کون آئے گا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں، ایسا نہیں کروں گا تو سب آ جائیں گے. یعنی میں سب کو چائے کا پوچھنا شروع کر دوں گا، سب کو کھانا، تو پھر تو یہ لائن لگ جائے گی نا. تو خیر، تو بات کہیں اور کہیں سے کہیں چلی گئی. ہم یہ بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ معبود والی محبت وہ صرف کس کا حق ہے، اللہ کا. اس محبت کے اثرات کیا ہیں، جیسے میں نے بھی مثال دی، ماں کی محبت کا اثر الگ، باپ کی محبت کا اثر الگ. باپ کی محبت کا اثر یہ نہیں کہ گود میں اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دو اس کو. باپ کی محبت کا اثر ہے تعظیم, ریسپیکٹ, کڑوی کسیلی برداشت کرو. کبھی کبھار ایک آدھ تھپڑ لگا دیا, برداشت, ابا ہے بھائی. ماں کی محبت کا اثر کیا ہے, اس کے قدموں میں بیٹھو, اس کی گود میں سر رکھو, کتنا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جب بوڑھی ماں ہو. آہ, اس سے زیادہ تو مزے کی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے, کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, ہم اس سے محبت اسی بیس پہ تو کرتے ہیں, بہت پاورفل, اور ہر ہر چیز کا اسے علم ہے. تو پھر راز و نیاز کس سے کیا جائے؟ اللہ, وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. کوئی پریشانی ہو, سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, ماں کے پیٹ میں تھے تم, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے, ماں سے بھی 70 گنا زیادہ. علی کل شیء قدیر ہے, اس کی عظمت ہے, اس کا جلال ہے. لہذا جب بھی پکارا جائے گا, وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں کہتا ہوں پانی چاہیے, آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے, یہ وہ مدد نہیں ہے. یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے, یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے, یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے, اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے, کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, بڑے پھٹے ہو رہے تھے, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا, اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا, میرا قاتل یہ. یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ, کرامت. کرامت اب بزرگوں کی ہوتی ہے, اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں, بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی تو نہیں مانے آپ, لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی, کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے, آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو, تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے, پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے, بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں, تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے, کیوں پھینکوں گا بھائی, کیوں جھوٹ بولوں گا میں, اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی, تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے, پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے, الحاد ہے, جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں, کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. یہ غلط ہے, کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید, کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے, یا تو بغیر سبب کے کر دے گا, جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر, گھوڑے پہ جا رہے ہیں, دوڑتے ہوئے راستہ بھلا دیا اللہ نے, صحیح ہے نا, آگے پانی ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, مارے گئے, بس آگے پانی پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ اے بھائی امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد. تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا, ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے, موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو, صرف اللہ کو, صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے, مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا نا نا, صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, تم صرف زبان سے بولتے ہو, حقیقت میں تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ انا معیہ ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی, کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, وہ کتنوں کو کھائے گا وہ, بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے, کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ ہے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کا جو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ مارے تو پانی ٹھہر جائے, ہل جاتا ہے اور زیادہ؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر, اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی, روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں بیسیوں حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے، اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے دو حصے میں ٹکڑے کروں گا۔ تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے دو نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے ایک نمبر بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی، یہ غلو ہے، سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ دیکھو، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا ٹھنگ گیا گیا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل الئی کا ترفک، اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کیا تھا، معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ سے، اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کریں، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو ہی پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے، تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا، تو جواب کیا ہے؟ بھائی وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے، کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا تارک روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیٹھ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیٹھ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی پاؤں پاؤں پاؤں، وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور بیسیوں قسم کے خرچے ہیں، بزرگ کو رابطہ کیا، حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا، ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں، आपके बेड पे। तो अगर ये दाता बुजुर्गों के पास ये इख्तियारात आ जाए ना, तो इस कायनात का निजाम तबाह बर्बाद हो जाए। तो वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो बुजुर्ग थे, वो भी एक ही दफा तख्त लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार तख्त दाएं से बाएं करते रहे बैठ के। वो तो अल्लाह ने दिल में डाल दिया कि मैं एक दफा आपके हाथ पे ये करामत जाहिर करना चाहता हूं। तो करामत इसी तरह ही होती है, इख्तियारात नहीं आ जाते किसी के पास कि जब करें जैसे करें वो फौरन फौरन होना शुरू हो जाए, ये नहीं होता। तो जो शिरकिया दिमाग के लोग हैं, उन्होंने तो इस पे शिर्क करना शुरू कर दिया। और जो मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, खुदा के मुनकिर हैं या खुदा के मुनकिरों जैसा जहन रखते हैं, बाज ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन वो समझते हैं अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ असबाब से ही होता है, तो ये भी मुल्हिदाना सोच के हामिल है। तो ये वाले स्कॉलर भी बुजुर्गों की करामत का इंकार करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो समझ लो ये असल में तो लेबल ये लगा रहे हैं कि हम शिर्क की नफी कर रहे हैं, लेकिन शिर्क की नफी की आड़ में असल में अल्लाह की कुदरत का इंकार कर रहे हैं, ये कि अल्लाह ये नहीं कर सकता। लिहाजा ये हर कहानी को, हर करामत को बोलते हैं कहानियां। हर करामत को क्या बोलते हैं? कहानियां सुना रहे हैं भाई। कुछ करामत के वाकयात मुस्तनद जरिए से होते हैं। फजाइल अमाल में जो करामत के वाकयात बयान किए गए हैं, वो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने खुद बयान नहीं किए, वो जिन लोगों की किताबों से बयान किए वो सारे मुस्तनद लोग हैं। उनमें बहुत से तो बुखारी मुस्लिम और हदीस की किताबों के रावी हैं। अगर आप उनको झूठा करार दोगे तो आपको हदीस पे एतमाद खत्म हो जाएगा। तभी ये जितने लोग हैं ना जो फजाइल अमाल की करामतों पर एतराज करते हैं, ये मौलाना ज़करिया को तो बोलते हैं कि इन्होंने कहानियां सुनाई हैं। जिस किताब से मौलाना ज़करिया ने वो करामत का वाकया लिया होता है, उस किताब के मुसन्निफ को कभी नहीं कहते कि ये झूठा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तभी फजाइल अमाल, फजाइल सदकात की करामतों के वाकयात से कोई भी एतराज करे ना, तो फौरन बोलो कि ठीक है तू अपनी बात पे कायम रहना, जिस किताब से इन्होंने करामत ली है असल में तो उस किताब का मुअल्लिफ झूठा है ना, तो तू बोल के उस किताब का मुअल्लिफ झूठा है। फिर जब वो बोले तो फिर आप बताओ कि इस किताब का मुअल्लिफ क्या था, उसकी हैसियत मुहद्दिसीन की नजर में क्या थी। तभी ये जितने लोग हैं ये बस उम्मत में तफरीका फैलाते हैं। तो एतदाल की राह क्या है? ना तो हज बुजुर्ग की करामत को माना जाए, ये टॉपिक से मैं हट गया, दोबारा से टॉपिक पे आ रहा हूं। ना तो हर बुजुर्ग की करामत को माना जाएगा, एक बात, मुस्तनद जरिए से जो करामत होगी उसको माना जाएगा। दूसरी बात, करामत का मतलब क्या है? इख्तियारात किसी के पास नहीं है। कभी कभार अल्लाह किसी की फजीलत को बयान करने के लिए, जैसे सुलेमान सलाम के दरबार में कोई बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले होंगे, कोई जानता नहीं था उनको, अल्लाह ने उनकी बुजुर्गी को जाहिर करने के लिए उनके हाथ से करामत जाहिर कर दी कि देखो ये भी मेरे नेक बंदे हैं। तो कभी अल्लाह ऐसा कर देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब हम उसको पुकारना शुरू कर दें। इख्तियारात किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इख्तियारात अल्लाह के हाथ में थे, फिर उसने मूसा की लाठी से, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से समंदर के दो टुकड़े कर दिए। किए किसने? अल्लाह ने। तो समंदर के दो टुकड़े करवाने हो तो किसको पुकारा जाएगा? अल्लाह को। फिर अल्लाह की मर्जी भाई। तो अल्लाह दो तरह से मदद करता है, एक असबाब से हटके, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, कोई सबब नहीं है, समंदर को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, चलो भाई चलो यहां से जाओ। जब फिरौन आया दोबारा मिला दिया अल्लाह ने, इस तरह से भी अल्लाह मदद करता है। और एक ये कभी कभार होता है, ये अल्लाह की आदत बोलो नहीं है, आदत अल्लाह की असबाब पैदा करेगा। अल्लाह की आदत क्या है? मिसाल के तौर पर आप कमारे छड़े छाट अल्लाह से दुआ मांग रहे हो, मैं भी साहिब औलाद बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा आपको हमल ठहर जाए और बच्चा पैदा हो जाए, ना ना। या कोई लड़की दुआ मांग रही है, अल्लाह बगैर शोहर के औलाद दे दे, औलाद दे दे। कोई आके मौलवी साहब कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, शोहर के बगैर औलाद नहीं मिलती। हो क्या माज़ अल्लाह नकले कुफर, कि हजरत मरियम को भी तो बगैर शोहर के मिल गई थी। भाई वो वंस अपॉन अ टाइम, कभी अल्लाह ऐसा करता है कि असबाब के बगैर मदद कर लेता, वंस अपॉन अ टाइम, वरना ऐसा नहीं होता। मोजज़े करामात बहुत कम होते हैं और इन पर शरी हुक्म का मदार नहीं होता। खूब समझ लो, शरीयत जो हमें फैसले करने का हुक्म देती है वो मोजजों और करामतों को देख के नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले करने का हुक्म देती है। मोजज़े करामत सिर्फ अल्लाह अपनी कुदरत बयान करने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूं, इसके ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर آپ فرار ہوئے کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلوماً فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے۔ اب کوئی کہہ رہا تھا وہاں سمندر ہے پاگل، کہاں جائے گا، آگے نہیں، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا۔ وہ کہہ رہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا، سینٹ پیٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا۔ کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے۔ کہا کہ تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے، اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا، تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ہم کیا کہیں گے، تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ۔ ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ، چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ کہ نہیں نہیں، تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، کیا اللہ سمندر کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا، میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ یعنی نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا، یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا، مجھے پتا ہے یہاں فلا جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی وہاں پہ، بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا۔ تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے۔ اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں، بنارس والا ادھر آتا تھا وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں، ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے لے کے جاؤ بھائی۔ تو کراچی کے حالات دیکھے ہیں نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو، نہیں جی اللہ بچائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا، یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو۔ تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ۔ اس کی ایک اور مثال، جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو، اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے، جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہے آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا، 313 نے ہزار سے مقابلہ کیا اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60 ہزار کا حصار توڑا۔ بھائی بدر میں 313 کا جو ہزار سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے، تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو وہ معجزہ تھا کہ 313 ہزار پہ غالب آ گئے، نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے، نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10 ہزار کا لشکر تیار ہوا ہے، پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا، نا 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 نا، اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے۔ بلال حبشی کا ایمان، رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا ایمان، عمر بن خطاب کا ایمان، سیدنا علی کا ایمان، سیدنا عثمان کا ایمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان، یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا، ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ، اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں، بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارق یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی, اتنا لمبا راستہ طے کرے گی, کوئی اسے خوف نہیں ہوگا, ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون, تم جلدی کر رہے ہو, تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے, تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے, کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے. نہ صحت کا سبب, بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی, اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی, اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو, لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں, جان بچا کے کیا کریں, یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے, پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ نہ نہ, اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نہ, فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رس گلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا, جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی ابھی سورج نکلا ہے اور اس کی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی, تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں بھائی. اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں, اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو معجزے اور کرامت برحق ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں, ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے, پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا، ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی، آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا، وہ تو کرنا بنتا ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا، تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا، بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے، بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے. اس میں مشورے لیے، مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے، تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، خندق، وہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے، چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے. یہ آسان کام تھا جبکہ مدینہ اکنامیکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ، پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو اللہ نے کیا ہے، مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی، بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، وہ تو ہیں کافر. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو، کافر کے بچے ہو، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، تو کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی، جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے. تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے. جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سریس کا پیالہ وہ بیسیوں لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا. اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہو گے، جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی ہے، برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالت خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ، بم دھماکے مار دھاڑ یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، ریزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے. کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت، خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے؟ تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد سے قبضہ کرنا پڑے گا، کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبا کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے، ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی، ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا. تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپے گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی، اس سے نقصان ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا, اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو, میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا بھائی, کس نے منع کیا؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج, کامیاب ہوئے وہ, تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے, اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بےچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل, جائیں گے کچھ ٹھش پش انگلش منگلش ماری اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں, تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں, تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں. نظام کی تبدیلی, اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا, تو اب وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے, اندر اندر ان کے وہی جذبات ہیں, خلافت, نظام, تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا, وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ, تعلیم کو فوکس کرو, تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا, جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا, جب کوئی عدلیہ میں جائے گا, ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا, یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھرم دھرم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے, اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانا نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانا دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانا دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانا دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمارے اور ہمیں خوشی ہے, زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹی ہیں 100 دفعہ, ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ نپے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب بھی, جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی, یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف نہیں, یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفاع ہو یہاں سے, عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ چلے جاؤ, سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے دو, ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں, سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ, میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں, باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں, اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے, نہیں ہوا ختم, جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, تو اللہ دو طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی, بعض دفعہ اسباب کے بغیر جیسے معجزے اور کرامات, لیکن اللہ کی عادت کیا ہے, اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا, غالب آئے, وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. کیوں, وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو, اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا ہے. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل, کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہ گلشن اقبال میں ایک شیٹ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, کسی دو نمبر مولوی کے, تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار, تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملے, ملتا ہی مولوی ایسے. مولوی دو نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب تھے, کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ جو 100%, اس قاری کو 76 لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا, اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. دو قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا, دو نمبر اور ایک نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب, ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو, اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسروں کے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر, آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, ایک کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی, جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح, کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے. اس کو مان لینا چاہیے تھا نا اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے. تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے, وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے. تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا ہے, ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے, جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا, مسلمان ٹالرنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے. تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا شرک کا, وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا, اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا, تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے. صحیح ہے نا؟ اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بیسیوں جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کس کچھ اور تھا, لیکن چلو جہاں بھی چلے گئے اچھی بات ہو گئی. یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے, جو ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ان کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں, اسی سے ملتا جلتا سوال. کچھ امام نمازیں پوری نہیں پڑھاتے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, تو ان کے لیے تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کچھ مدرسے کے اساتذہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے تنخواہ پوری لیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے؟ دیکھو تنخواہ کا تعلق اس سے ہے کہ جس ادارے میں آپ ہیں اس سے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کا، جیسے امام کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ نمازیں میرے ذمے ہیں، میں خود پڑھاؤں یا اپنا کوئی نائب رکھوں، ایگریمنٹ ہی یہی ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں آپ ہی کو پڑھانی پڑے گی، تو ایسی صورت میں جب ایگریمنٹ یہ ہو کہ نمازیں پوری آپ نے ہی پڑھانی ہے، تو پھر جتنی نمازوں کا امام صاحب بغیر عذر کے ناغہ کریں گے اتنی تنخواہ کاٹی جائے ان کے، اتنے پیسے کاٹے جائیں ان کی تنخواہوں سے، وہ پھر باقی تنخواہ حلال نہیں ہوگی. اسی طرح تدریس میں یا کہیں بھی جاب پہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے، کام کا ایگریمنٹ ہوا ہے یا ٹائم کا ہوا ہے یا دونوں کا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ صرف کام کا ہوتا ہے، ہمیں کام چاہیے، آپ بے شک لیٹ آئیں کام پورا کریں. بعض دفعہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے آپ ٹائم پہ آئیں، بعض دفعہ ٹائم بھی چاہیے کام بھی چاہیے. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے، اس میں جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی حرام شامل ہو جائے گی تنخواہ، تو اتنی تنخواہ پھر واپس کرنی پڑے گی.
صاحب ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آئمہ کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آئمہ اکثر فجر میں نہیں ہوتے، جو کہ قیمتی نماز ہے.
جی
پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ قیمتی نماز ہے فجر کی نماز.
جی
اس میں آئمہ غیر حاضر ہیں.
جی
تو ظاہر ہے پھر وہ روزی کا مسئلہ آ جائے گا، ان کی تنخواہ پوری مل
بس رہی. امام صاحب اگر فجر میں غیر حاضر ہیں تو ان کا اول تو فجر کی نماز سب پہ واجب ہے، تو امام صاحب کی بھی واجب ہے فجر کی نماز. تو زیادہ تر امام تو فجر میں آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں. تو اگر ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ بھائی نماز پڑھوانی ہے، چاہے آپ پڑھائیں یا آپ نے کسی نائب سے پڑھوائیں، تو پھر تنخواہ تو حرام نہیں ہوگی، لیکن نماز چھوڑنے کا بہرحال گناہ ہوگا. اور اگر ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے پڑھانی ہے، تو پھر جتنی فجر کے ناغے ہو رہے اتنی تنخواہ کاٹی جائے گی. اچھا بھائی پہلے تو میں آج کے بیان کا ایک ٹاپک مکمل کر دوں، یہ جو میں نے بات کی پڑوسی ملک میں آپ کو لتر لگا کے بھیجیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی تو بڑا ظلم کیا، اڈے بڈے دیے ان کے خلاف امریکہ کو. دیکھو وہ ظلم ظلم تھا، سب علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی، بلکہ فوج میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالف تھے. تو ایک آدمی کی کارروائی تھی، وہ جنرل مشرف کی، یہ زیادتی اس نے کی ہے، اور زیادتی کو زیادتی ہی کہا جائے گا. لیکن اس زیادتی کے ساتھ احسانات بھی تولے جاتے ہیں، خالی زیادتیاں نہیں دیکھی جاتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنرل مشرف نے اڈے دیے تھے، کن کو؟ جن کو اڈے دیے انہوں نے تو اندر گھس کے مارا ہے، ظلم کیا ہے، انڈیا نے بھی اور امریکہ نے بھی. ان کے ساتھ آپ دوستیاں بڑھا رہے ہیں، جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے وہ دوست ہیں، اور جنہوں نے اڈے دیے وہ دشمن ہیں، جبکہ ان کے احسانات بھی ہیں. تو اس لیے یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، اور سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں بھی یہ بھی بتا دوں میں، بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت سے خاندانی لوگ ہیں جو مسلمانوں سے، خاص طور پہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت پاکستان کی نفرت اس کے دل میں جنم ہے، اور وہ نہ اپنے ہم زبانوں کو دیکھتا ہے. ان کا جو سلوک سندھ والوں کے ساتھ، بلوچ والوں کے ساتھ، وہی سلوک پشتون آبادی کے ساتھ بھی ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہم زبان ہیں، نہ نہ، بس ان کی نظر میں پاکستانی ہونا جرم ہے. تو یہ خبریں ہیں، یہ نیوز ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو اس لیے میرا مقصد کسی ملک کو اچھا یا برا کہنا نہیں ہے، ہم سے اچھے ہی ہوں گے. میرا مقصد آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنا ہے، کہ اپنے ملک کی قدر کرو، اگر یہ گیا نا تو ہمیں نہیں کوئی ٹھکانہ دے گا، بس یہ بتانا مقصد ہے. باقی کون اچھا کون برا، سب ہمارے بھائی ہیں، سب دینی بھائی ہیں، بہت غیرت مند لوگ ہیں، بہت بڑی قربانی ہے ان کی. لیکن بس آپ میرا مقصد کسی قوم کی برائی یا اچھائی نہیں ہے، اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہم میں بھی بہت سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. میرا مقصد صرف آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنی ہے، کہ اگر آپ کے ملک کو کچھ ہوا تو میرے بھائی پڑوسی آپ کو ٹھکانہ نہیں دے گا، بس یہ بتا دوں میں. لیمو شہد ڈال کے پیا کرو، مزہ نہ، اس کو مکس کر کے لے آؤ میرے بھائی، مکس کر کے لے آؤ، اس کو چھان کے بھی لے آؤ، چھان کے بھی لے آؤ، مکس کر کے لے آؤ، ٹھنڈا ٹھاٹ بنا دو. گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھاٹ پیا کریں، سردیوں میں لیمو کا رس ٹھنڈا ٹھاٹ نہ پیا کریں، جکڑ جائیں گے، اکڑ جائیں گے. صحیح ہے، میرا کل میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا لیمو کو آدھا گھنٹہ پانی میں ڈال کے رکھو، اس کی کڑواہٹ آ جائے گی، پھر اس میں شہد ملاؤ اور اپنے خرچے میں پی جاؤ، اور ٹھنڈا ٹھاٹ. تو مجھے خیال آیا کہ سردیوں میں اگر کوئی یہ بیان سنے گا تو ٹھنڈ نہ پی جائے کہیں بہت زیادہ اس میں. تو یہ ٹھنڈا ٹھاٹ شدید گرمی میں جب پسینے نکل رہے ہوں، اگر سردیوں میں پی رہے ہو تو پھر اتنا ٹھنڈا پینے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل ٹیمپریچر کا پیو. پھر بیان گرمیوں کا ہوتا ہے، لوگ سردیوں میں چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو تو نقصان تو ہوگا نا. بعض اوقات سردیوں کے بیان گرمیوں میں چل رہا ہوتا ہے، تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. نظریہ ارتقاء کا نظریہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ خلاف عادت کوئی کام نہیں کرتا، اور دلیل لیتے ہیں کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ کبھی کبھار وہ خلاف عادت کام بھی کرتا ہے، لہذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کبھی کبھار وہ خلاف عادت کرتا رہے گا. نارملی اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے، کبھی کبھار اپنی قدرت دکھانے کے لیے خلاف عادت بھی کر دیتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لہذا کرامتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ ایک ملحد نے لکھا کہ جب سے ایک ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے ہیں کرامتیں ختم ہو گئی ہیں۔ کسی نے جواب میں لکھا کہ جب سے ویڈیو کیمرے بنے بندر سے انسان بننا بھی مارکیٹ سے۔ ایسوں کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے۔ مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے، ہر وقت میرا بھائی نروس ہوتا ہوں اور کیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہر وقت غصہ، ہر وقت نروس دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کوئی فزیکلی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یا آپ میں میگنیشیم کی کمی ہے، کوئی منرل کی کمی ہے، کوئی وائٹامن کی کمی ہے، تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ، وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دے گا۔ میگنیشیم کہتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ سے شاید نہیں پتا چلتا، اور کوئی ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے گا، کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، جو چیز کی کمی ہے وہ میڈیسن لے لو ٹھیک۔ میں نے بہت سے لوگ بڑے آرام سے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، عجیب سے باولے ہوتے جا رہے تھے، وہ کبھی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی روحانی علاج، کبھی اس حکیم، کبھی اس حکیم، کئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے چند دن کی دوا دی، فٹ فاٹ ہنسی والی زندگی، جو کمی تھی وہ ڈاکٹر نے ٹریس کر لی۔ تو بعض چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، ہم ان کو بہت مشکل بنا کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والا لڑکا ڈپریشن میں گیا، پتہ نہیں مردے وردے اس کو نظر آنے لگے، کیا ہو گیا، پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے اٹھ پٹانگ، تو وہی عاملوں عاملوں کے چکر میں پڑنے سے بہتر اس کے ابا نے سمجھداری کی، کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کوئی میڈیسن دی ہے، دو ہفتے کھائیے انسان کا بچہ دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے تو انہوں نے شٹ کر دیے۔ تو کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، بلا وجہ اس پہ کو نہیں جا رہے ہوتے۔ اور بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے دماغی، باڈی بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی ٹینشن لے کے آپ گھوم رہے ہو جو بتا نہیں پا رہے، جو بتا نہیں رہے، کسی سے عشق ہے شرما رہے ہو بتاتے ہوئے ابا کو، وہ دل میں غم لے کے، یا دنیا کی محبت ہے، ہوس ہے۔ شاہد انور کے آپ نے اتنے بیانات سنے غریبوں کو گالیوں والے کہ اب آپ ڈپریشن میں، پیسہ تو آ نہیں رہا، اس کے سارے کورس خرید لیے، جتنا پیسہ تھا وہ سارا کورسوں میں، کورس خریدنے میں لگ گیا، پیسہ پھر بھی نہیں آیا، کیونکہ ہر ایک کو تھوڑی کورس سے پیسہ ملتا ہے یار، ایسا ہوتا تو سارے شاہد انور بنے ہوئے ہوتے، کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی عادت ہے، کچھ غریب رہیں گے کچھ مالدار ہو جائیں گے۔ تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، تو بھائی وہ بیان سننا چھوڑ دو اس کا، اس سے موٹیویشن کے بجائے ڈپریشن، جن کو مل رہی ہے موٹیویششن وہ سنتے رہیں، جن کو نہیں مل رہی وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ ٹماٹر والوں کے پاس جا کے بیٹھا کریں گے، یار یہ دیکھو اس کی بھی زندگی ہے، کتنی خوشی زندگی۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ دولت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو، جب بھی ڈپریشن میں جاؤ تو کس کو دیکھو؟ اپنے سے کم والوں کو، یار یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ہمیں کم از کم گھر تو میسر ہے، تو اس سے نعمت کا کی قدر ہوگی اور وہ ڈپریشن دور ہو جائے گی۔ تو ڈپریشن کا سبب جب تک معلوم نہیں ہوگا اس کا علاج میں نہیں بتا سکتا، ویسے بھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں میرے لیے دعا اور ڈپریشن کے مریضوں سے بہت دور بھاگتا ہوں، کیونکہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے شروع ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں میں کس سے علاج کراؤں بھائی، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہم کا مریض آ جائے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہم کے مریض کا استنجا ہی نہیں ہوتا۔ وہم کے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم بیت الخلاء سے جب ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ہاتھ میں جو پانی لگا ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہو گیا نا، جس نے، کیونکہ اس نے ناپاکی دور کی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب ہم بیت الخلاء کا دروازہ یوں کھینچتے ہیں تو اس پہ کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے اس ہینڈل پہ، تو پھر ہینڈل پہ ہاتھ کھینچا تو جراثیم بھی لگیں گے، اور تو وہ کونی سے کھول رہے ہوتے ہیں یوں کر کے، پھر کونی اب کہیں اور ٹچ نہ ہو جائے، دیوار پہ ٹچ ہو گئی اس کو، بہت تو مجھے پھر خیالات وسط سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہم کے مریض کو میں کہتا ہوں بھائی تو ڈاکٹر کے پاس سیدھا چلا جا، ڈاکٹر اس کے پیسے لے، ڈاکٹر پاگل بھی ہو گیا نا تو پیسے تو لے رہا ہے نا، اور یہ بےچارے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا یہ خود تھوڑے دنوں کے بعد اپنا علاج کراتے ہیں، پتا ہے آپ کو، کیونکہ سارا دن پاگلوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی، تو خود بھی تھوڑے سے کھسک جاتے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، کہہ رہے ہم بھی کھسک جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے سے کسی زیادہ سینئر کے پاس جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو، وہ پھر ہماری سیٹنگ کو سیٹ کرتا ہے، تو وہ پتہ نہیں کس کے پاس جاتا ہوگا پھر۔ تو اس لیے بھائی میرے لیے دعا کرے مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ دیکھو ڈپریشن کا سب سے آسان علاج ہے نیچرل لائف پہ آؤ، بیوی ہو، بچے ہوں، خوشیاں بھی ہوں، غم بھی ہوں، تھکاوٹ بھی ہو، آرام بھی ہو، سب کچھ چل رہا ہو بس۔ آپ کو بتائیں ایک رپورٹ ہے کہ یورپ میں ہر چار میں سے ایک بچہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، کیونکہ ان کی لائف نیچرل نہیں ہے، ساری خوشیاں ان بچوں کی جھولیوں میں ڈال دی تو نیچرل لائف تو نہیں رہی نا۔ ہمارے بچے کوئی بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا، ہمیں ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، میرے 19 بچے ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے کوئی بھی ڈپریشن کا پیشنٹ نہیں ہے۔ ہمیں بنا دے تو ایک الگ بات ہے، نہ ہمیں بنایا، ہماری بھی ڈپریشن دور ہوتی، جتنے تھکے ہوئے ہو جب گھر میں جاؤ بچوں کو دیکھ کے ساری ٹینشن ختم۔ और बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं तो वो डिप्रेशन वैसे ही नहीं, क्योंकि बहन भाई खेलते हैं आपस में। तो इसलिए अंग्रेजों की डिप्रेशन इसलिए भी है कि दो बच्चे, फैमिली नहीं है, खानदान की ऐसी की तैसी हो गई, तो फैमिली वाला आदमी डिप्रेशन से अक्सर दूर ही रहता है, समझते हो। हाँ, अगर बीवी कोई खतरनाक मिल जाए ना, वो फिर बेच के खा जाएगी आपको, उसका फिर शरीयत ने हल रखा है कि पहले समझाओ वगैरह वगैरह। एक शख्स ने हज की दरख्वास्त जमा कराई लेकिन नाम नहीं आया, आइंदा साल में हिसाब पूरा नहीं हुआ। और जब भाई हज जब एक दफा फर्ज हो जाए ना तो हो जाता है, चाहे आइंदा सालों में नाम आए ना आए, अब आप पर लाजिम है कि पैसे जमा करें और जब पैसे आ जाएं आप हज करके आए। एक दफा जब फर्ज हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, फिर पैसे खत्म भी हो गए तो फर्ज रहता है। हाँ, गुना नहीं होगा क्योंकि आपके आपके मर्जी के बगैर खत्म हो गए वो पैसे, तो फिर हज बदल की वसीयत करें अगर विरासत में इतने पैसे हैं। मियां बीवी में तलाक के मामले में इख्तलाफ हो जाए, शौहर इंकारी हो तीन तलाक का, जबकि बीवी तीन तलाक की दावेदार है और गवाहों का निसाब पूरे नहीं, बीवी का आने को तैयार ही नहीं, तो अल मरअतु कल काजी के तहत बीवी के लिए अलग की उसे मुमकिन है। अगर औरत ने 100% यकीन है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि मेरे शौहर ने तीन तलाकें दी और ये कमबख्त मुकर गया है, तो फिर ऐसी सूरत में औरत कोर्ट का सहारा लेके अदालती खुला ले ले, तो वो खुला वैसे तो शरीयत में कल अदम होगा, लेकिन इस मौके पर हम उसको इसलिए मान लेंगे कि भाई तलाकें तो वैसे ही तीन हो चुकी हैं, तो एक कानूनी कागज मिल जाएगा आपको, तो इस बेस पे वो कोर्ट से खुला लेके कहीं और निकाह कर ले। लेकिन उसको पता हो, झूठा इल्जाम ना लगा रही हो शौहर पे। इंजीनियर साहब गिरफ्तार, क्या शरीयत की रोशनी में सही गिरफ्तार हुए हैं, और अगर हां तो कैसी? गिरफ्तार तो किसी और मसले पर हुए थे, गिरफ्तार तो इस पे हुआ था कि ईसाइयों पे गलत इल्जाम लगाया है, लेकिन उसको किसी और ने 295C में डाल दिया। तो मैं इस पे तो कोई बात नहीं करूंगा कि गिरफ्तार होना ठीक था या गलत था, उसकी तो मुझे पूरी तहकीक नहीं है, क्योंकि ईसाई भी मुश्तइल कहते हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि ईसाई बड़े मुश्तइल हुए, मसीही लोग बड़े मुश्तइल हुए, इश्तियाल अंग्रेजी है, तो उस पे तो दो राय हो सकती है कि गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी, वो आप माहिरीन से पूछें। लेकिन ये जो 295C डाला है ये नहीं बनता, जिस बेस पे डाला है, कोई और बेस हो तो गलत बात है, लेकिन हमारे पास जो मालूमात है वो जिस बेस पे डाला है ना, उस बेस पे 295C नहीं बनता। स्टूडेंट के लिए ड्रीम वर्ल्ड में प्रोग्राम किया था आपने, बहुत ही फायदा हुआ था दरख्वास्त से कि ये उस्मान भाई ने किया था, उस्मान भाई को बोले दोबारा कर लें ड्रीम वर्ल्ड में स्टूडेंट के लिए। मुफ्ती साहब नाम देखो कैसा लिखा, ड्रीम वर्ल्ड, ख्वाबों की दुनिया। फौरन नौजवानों के जहन में चार शादियां आती हैं, ख्वाबों की दुनिया। मुफ्ती साहब आपने डीसी ऑफिस में जाकर पानी के हवाले से बात की थी, लेकिन दो दिन हो गए, 20 दिन नहीं भाई, 2 दिन हुए, होने वाले सेक्टर 10 में अभी तक पानी नहीं आया। उन्होंने वादा किया है कि हम पानी की मिकदार बढ़ाएंगे, तो अभी उनको सांस लेने दो, देखते हैं इस महीने क्या होता है। मैंने व्लॉग बना के इसीलिए डाला है कि अगर फिर भी नहीं आया पानी तो फिर हम बसें भर के लेके जाएंगे, वहां जाके बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे पानी दो वरना हम यहीं बैठे रहेंगे, तो उम्मीद आ जाएगा। उन्होंने, और वो जो थे MD साहब बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत बाखलाक आदमी थे, तो वो तो हमें काफी अच्छे आदमी लगे। बाकी देखो होता क्या है, अभी तो अभी 2 दिन हुए ना, 20 दिन नहीं हुए। मुफ्ती साहब मैंने बहुत मुश्किल से सोलर प्लेट ली थी, किसी ने हवाई फायरिंग करके इसे जाया कर दिया, क्या कामत किया? इसके बदले में बिल्कुल हिसाब होगा, जिसने हवाई फायरिंग किया उसका बाप भी पैसे देगा आपको। आपने एक बयान में कहा था कि बाप जो कहे कर लो, मेरे वालिद साहब क्या कहते हैं भाई, फातिहा खानी करते हैं, 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, मैंने आपके बयान में भाई गैर शरी चीजों में अब्बा की इताअत जायज नहीं है, खाली नातिया प्रोग्राम कर रहे हैं वो तो ठीक है, नात की महफिल लगाना या इंडोर कोई जलसा कर लेना इंडोर, जिसमें आप सिर्फ नबी की सीरत बयान करें, इसमें कोई हरज नहीं है, इस हद तक ठीक है। जो हलवे मांडे चल रहे होते हैं और जो बतियां जो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है ना, उसको ईद की तरह मनाया जाता है, ये बिदत है। मेरे सल के बाल कमजोर हैं, एहराम की हालत में बाल टूट जाए तो क्या हुक्म है? जब भी एहराम से निकले ना तो चंद रियाल सदका कर देना चाहिए, ताकि गैर इख्तियारी तौर पर कोई गलती अगर हो गई है, बाल बाल तोड़ लिए तो वो तलाफी हो जाए, तो 10-20 रियाल सदका कर देंगे काफी हो जाएगा। मेरा भाई लिखा हुआ है, काबा पर पहली नजर पड़े तो क्या दुआ करें? अच्छा, काबा पर पहली नजर पड़ते ही दुआ कबूल होती है, इसका मतलब पहली नजर नहीं है, इसका मतलब जब आप काबा में गए हैं तो कंटिन्यूसली जब आप आगे जा रहे हैं तो पहली नजर ही कहलाएगी। बाज लोग क्या तकल्लुफ करते हैं, जब उमरे पे जा रहे हैं तो सर नीचे करके, ये काबा पर नजर ना पड़े, کیونکہ جب نظر پڑے گی تو اسی وقت دعا مانگنی پڑے گی, تو ہم ابھی دور ہیں قریب جا کے تو یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نظر نہیں پڑے. یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی نظر پڑ گئی تو بھی آگے جا کے دعا مانگ سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے پہلے جو بھی دعا ہوگی وہ کعبے پر پہلی نظر والی ہی دعا ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ یوں نظر پڑی اب نظر ہٹ گئی تو اب پڑی تو دوسری نظر کہلائے گی, وہ بھی پہلی نظر ہی کہلائے گی. ایسا تکلف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بلکہ کہہ رہا تو سر نیچے بالکل یوں کر کے جاؤ, قریب جا کے پھر یوں اٹھانا. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, اسلاف میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو جب آپ گئے تو آپ کی نظر پڑ گئی, کوئی بات نہیں, آپ آگے جاؤ آگے جاؤ. پھر نظر ہٹ بھی جائے کوئی بات نہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے یعنی کوئی دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. تو وہ دعا وہی دعا ہے, کعبے پہ پہلی نظر والی دعا ہے. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اگر اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں. تو بہت سے مسئلوں میں تو یہاں امت لفظ ہے, کون مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہاں مراد امت مسلمہ کی اکثریت ہے تو اس وقت فلسطین اور غزہ کے اتنے اہم مسئلے پر امت کی اکثریت تو خاموش ہے. دیکھو نبی نے جو فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہے نظریاتی طور پر یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اس میں تو امت اکثریت فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتی ہے. یہ گمراہی کہاں ہے؟ باقی مدد کریں کیسے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر مدد کے وہاں راستے کھل جائے نا تو دو تہائی امت پہنچ جائے گی وہاں پہ. تو راستے نہیں ہیں کسی کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. تو مالی امداد اگر کوئی کر سکتا ہو تو وہ بہت لوگ بھیج رہے ہیں وہاں پہ امداد, تو یہ بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی. باقی امت کا مطلب امت کے علماء, امت کا مطلب ہر آدمی نہیں ہے. تو امت کے جو فقہا ہیں, محدثین ہیں, علماء ہیں, وہ مراد ہیں, وہ گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور امت میں جو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے نا کسی کو, اگر مجتہد مانا گیا تو وہ چاروں امام ہیں. اور ایک طویل عرصے تک ان چاروں اماموں کی اتباع پر امت جمع رہی ہے صدیوں تک. تو اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کا یہ بھی مطلب دیا ہے کہ چاروں امام کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ اجماع امت ہی کہلائے گا. کیونکہ اگر اس سے اختلاف کیا گیا تو وہ بہت بعد میں اختلاف کیا گیا, یہ پہلے اختلاف تھا جو بعد میں ختم ہو گیا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ چاروں مجتہدی جن کو پوری امت نے فالو کیا وہ چاروں یہ غلط باتیں جمع ہو جائیں. باقی امت سے مراد امت کے فقہا ہیں. مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے, جو بڑے بڑے بھائی تیرا غصہ میں نے ٹھیک کر دیا. مفتی صاحب اچھا غصہ ایک اور چیز سمجھو, غصہ نیکوٹین اور زیادہ کیفین لینے والوں کو بھی بہت آتا ہے. کیفین چائے میں ہوتی ہے مگر بہت تھوڑی, اس لیے چائے پینے والے بھی ذرا اگریسو ہوتے ہیں اور کافی پینے والے زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کافی کے بھی نا یوٹیوب پہ بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, بلیک کافی, اور پھر ایک اور کافی آئی ہے بلٹ پروف کافی. ڈرامے بازی ہے یہ, اپنے ٹائم کو ان لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو. آپ جی کافی کے اندر ایک چمچہ وہ ڈال دیں کوکنگ وہ ناریل کا تیل تو یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. اور بلیک کافی پینے سے لیور آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے, بلیک کافی ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوں گی بلیک کافی میں یا کافی میں, لیکن نیچرلی کیفین انسان کی غذا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ باڈی کی نیڈ ہے ہی نہیں کیفین لینا, یہ ایک نشہ ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی, اس کا عادی ہو جاتا ہے. نیکوٹین اس سے اوپر کی چیز ہے, جیسے تمباکو ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے. تو کیفین بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اس سے جو آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے یہ نیچرلی دور نہیں ہوتی. دیکھو آپ تھک گئے, فطرت کیا کہتی ہے اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے؟ کیا کرو؟ آرام, سو جاؤ, نیند گہری لو, اٹھو. آپ جیسے بچے کو آپ دیکھیں جب گہری نیند سے اٹھتا ہے ایسا بھدکتا ایسا ایکٹیو, کیا اس نے کافی پی ہوتی ہے؟ کیسا بہترین ایک دم اس کی ہستا کھیلتا ہے. تو نیچرلی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, تھکیں, آرام کریں. اس کا گوروں نے کمبختوں نے آج تک دنیا میں کھانے پینے کی کسی صحیح چیز کو رائج نہیں کیا. ان لوگوں نے ہمیں ڈبل روٹیوں پہ لگا دیا, برگروں پہ لگایا, انہی کمبختوں نے سگریٹ پہ بھی لگایا ہے. اور 100 سال پہلے کے برٹش کے آپ اخباروں کے تراشے اٹھا کے دیکھیں, ان میں سگریٹ کے وہ فضائل بیان کیے جا رہے تھے جو آج کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں. थ्रॉट इन्फेक्शन और कैंसर और पता नहीं टोपी ड्रामे, पूरी दुनिया को सिगरेट पे लगा दिया, उसके बाद आया ये तो कैंसर है। क्यों भाई, सिगरेट से जो आपकी बॉडी एक्टिव होती है ये नेचुरल थोड़ी है, तो धुआं लेके जा रहे हो अपने फेफड़ों में और तंबाकू लेके जा रहे हो। तो आजकल अब इन्होंने फजाइल सुनाना शुरू कर दिए किसके, कॉफी के, ब्लैक कॉफी, फलानी कॉफी, डिमकानी कॉफी, ये भी कल इन्होंने रुजू करना है, समझ रहे हो। कल क्या करना है इन्होंने, हो सकता है लीवर को फायदा होता हो, हार्ट को फायदा होता है, सब वक्ती फायदे हैं, सब वक्ती फायदे हैं। तो ये नेचर नहीं है, तो जो चीज नेचर के अगेंस्ट होती है कभी भी आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होती। वो सदियों तक इंसान ये कॉफी के बगैर जिंदा रहा है और पूरे पूरे इलाके फतह कर लिए। सलाहुद्दीन अयूबी ने जो तुर्की पे इस्तांबुल पे हमला किया था और जो किला 4000 साल से फतह नहीं हो रहा था फतह किया, क्या कॉफी पी के किया था? वो कॉफी पी और दिमाग फिटफाट हो गया। लोग जिम जाने से पहले कॉफी पीते हैं, कहते हैं बहुत वर्किंग होती है, बेड़ा गरक होता है। तुम्हारा जितना स्टैमिना है नहीं उससे ज्यादा तुम वर्जिश करके आते हो, क्योंकि कॉफी क्या करती है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, आप समझते बहुत ताकत आ गई है। वो ताकत नहीं आई होती, आप अपनी बॉडी पे बर्डन डाल रहे होते अपनी बॉडी से ज्यादा, तो थोड़े दिनों में पंचर हो जाओगे। जब हम कॉफी पिए बगैर एक्सरसाइज करते हैं तो जितना वजन उठा सकते हैं बॉडी कहती है इतना उठाओ, अब तुम्हारे में हिम्मत नहीं, बैठ जाए आराम से जाके, अब क्या कर। तो नेचर से बगावत नहीं है। तो कॉफी है या चाय है, ये सब चीजें नेचुरल नहीं है मेरे भाई। कुछ फायदे होंगे, मैं नहीं कह रहा हर नुकसानदेह चीजें भी कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, मैं डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहा, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। एक साहब ने कहा सुबह सुबह जब आप कॉफी पीते हैं तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। गुजरता है, चार दिन गुजरेगा, उसके बाद एक के बजाय डेढ़ कप पीना पड़ेगा आपको, और जिस दिन आपने कॉफी नहीं पी उस दिन उतना भी अच्छा नहीं गुजरेगा जितना कॉफी पीने से पहले गुजरा करेगा। सारा दिन थके पड़े रहोगे, कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए। हमारे साथ तुर्की के सफर में हमारे एक दोस्त थे, वो जर्मनी में रहे हैं, कॉफियों के आदी हैं, वो हिल ही नहीं रहे, कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए, ब्लैक कॉफी चाहिए। हम नॉर्मल चल रहे हैं, हम नॉर्मल कह रहे हैं कॉफी चाहिए। मैंने कहा ले भाई ये है नुकसान, इनको कॉफी नहीं मिल रही तो दिमागी काम नहीं कर रहा इनका। तो ये मंजन बिक रहे हैं आजकल ब्लैक कॉफी और ब्लिट प्रूफ कॉफी और फलाना कॉफी, ये सब नेचर से क्या है, बगावत है। चाय भी नुकसानदेह, मैं पीता हूं लेकिन फजाइल नहीं सुनाता चाय के, और चाय में सबसे कम कैफीन होती है, इसलिए उसका नुकसान अगर है भी तो बहुत कम है, और वो 3-4 दिन छोड़ो तो सेट हो जाती है बॉडी। कॉफी 3-4 दिन छोड़ने से बॉडी सेट नहीं होती, उसमें कैफीन की मिकदार ज्यादा है, और निकोटीन जो है सिगरेट वगैरह वो और ज्यादा लंबा अरसा छोड़नी पड़ती है तब जाके सेटिंग पे आओगे। तो इसलिए नेचर से बगावत मत करो। मेडिकल साइंस ठीक है मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की तहकीकात बदलती रहती है, नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। कैफीन किसी भी मेडिकल साइंस में जाके आप देखो, बॉडी का कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो हमारी बॉडी की नीड हो। खरबूजा खाओगे उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारी बॉडी की जरूरत है, तरबूज खाओगे उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारी बॉडी की नीड है, रोटी खाओगे उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारी बॉडी की नीड है, अंडा खाओगे उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमारी बॉडी, कॉफी में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। वक्ती तौर पर आपकी बॉडी को एक्टिव कर देती है, खून को पतला कर देती है, तो फिर उसके फजाइलों पर किताबों की किताबें लिखी जा रही हैं। ये सिर्फ वक्ती तौर पर है, ऐसा नहीं है क्या, और ये एक्टिव जो आपकी बॉडी हो रही है दिन भर वर्क कर रहे हो, ये सब वक्ती। जिस दिन कॉफी नहीं मिलेगी उस दिन उठ ही नहीं पाओगे। बहुत से लोग तो कमबख्त क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों ने प्रमोट करना बेगम के पास जाने से पहले कॉफी पी के जाओ, और कहते हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। जिस दिन बेगम को जरूरत हुई और कॉफी घर में खत्म हो गई ना, तो जिन्होंने कॉफी का आदी अपने आप को बनाया हुआ है, तो जितनी परफॉर्मेंस फर्ज थी ना, मुस्तहबात की बात नहीं मैं कर रहा, जो फर्ज दर्जे की परफॉर्मेंस भी नहीं होगी, वो चुपके चुपके कॉफी के पैकेट तलाश कर रहा होगा। बेगम कहेगी कहां गई वो मर्दानगी, बातें तो बड़ी किया करते थे, वो क्या कहेगा बेगम कॉफी भूल गया हूं घर में। तो ये सब ड्रामेबाजी है, तो इसलिए इन मंजरों में मत आओ। हमारे बाप दादे कॉफी पिए बगैर 99-99 साल जिंदा रहे हैं, खेती बाड़ियां भी की उन्होंने, तिजारतें भी की, इलाकों के इलाके जो मुजाहिदीन ने फतह किए, सहाबा को देखो, ताबीन को देखो, तबा ताबीन को देखो, सलाउद्दीन अयूबी को देखो, सारे चाय और कॉफी के से बचे हुए थे। हम सब चाय कॉफी पी पी के हमारी शक्लें कैसी हो गई हैं। तो पेशाब लाती है कॉफी बेतहाशा, आपकी बॉडी का पानी क्या कर देती है, पानी वैसे ही बॉडी में कम है, आजकल लोगों को कमी है, जो होता है निकल आता है वो। तो इसलिए पियो, फिर भी कॉफी पी लो, फजाइल बयान ना करो बस, सही है ना। मैं चाय पीता हूं ना, क्योंकि चाय का नुकसान बहुत कम है, उनको दूसरे तरीकों से बहुत तलाफी कर लेता हूं मैं, जैसे चाय पी ली تو ورزش بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ نقصان اتنا کم ہے کہ وہ نقصان پھر باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتا. اور میں نے چائے چھوڑ کے بھی دیکھی ہے. چائے چھوڑنے سے سب سے پہلا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوا تھا؟ میرے مزاج میں تھوڑی سی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. واضح مجھے فرق لگا تھا، بالکل میرے مزاج سے غصہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، مجھے واضح فرق. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیفین، یہ آپ کو ایگریسو بناتی ہیں بات بات پہ. تو یہ جو اتنے کافیاں پی رہے ہیں نا لوگ، یہ بھی غصہ طبیعتوں میں زیادہ، طلاقیں گھروں میں ہو رہی ہیں، یہ سب ان فضول چیزوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیفین ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتی ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک، جتنی قسموں کی کولڈ ڈرنک ہے ان سب میں کیفین ہوتی ہے، تبھی آپ پیتے ایک دم زبردست بیڑا غرق ہوتا ہے بھائی باڈی کا. اور یہ جو آپ گرین کلر کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا، پھر اس پہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو تو کسی قیمت پہ نہ پلائیں، کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار سب سے زیادہ ہے، بچے پاگل ہو جاتے ہیں پی کے. ایک دم دیکھا پھٹک پھٹک پھر رہا ہے، وہ نیچرل نہیں ہوتا، وہ پھر ایسا تھکار کے گرے گا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کافی بھی پیئیں، ہم بھی بہت زیادہ کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں پی لیتے ہیں، دو چار گھونٹ چڑھا لیتے ہیں، تو وہ استغفار کر کے کہ اللہ کام تو اچھا نہیں کر رہا لیکن اب کیا کریں، کام کرنا ہے، امتحان کی تیاری ہے، کوئی تدریس ہے، پرچے بنانے ہیں، پرچے چیک کرنے ہیں، سفر ہے، بہت سا بیان ہے، مجبوری میں اللہ دو تین چھٹے لگانے دے ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو ویسے فضائل نہیں، اصل علاج یہ کہ سو جاؤ بھائی، اصل علاج کیا ہے؟ آرام کرو. تو پیو آپ دودھ پتی بھی پیو، ہم بھی پیتے ہیں کڑک دودھ پتی، لیکن فضائل خدا کے لیے. مجھے غصہ جب آتا ہے جب ڈاکٹر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا. کافی بنانے والی کمپنیوں کی چاندنی ہوگی، اور ان چیزوں کی تحقیق میں آپ جب بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا، بہت زیادہ ڈیپ میں، تو پتا چلے گا کسی بڑے اسپیشلسٹ کو کسی کافی بنانے والی کمپنی نے پیسے دیے ہوئے تھے. بی بی سی پہ ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، امریکہ میں، یورپ میں، وہ چائے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. جب پتا چلا اس کی ڈیپ میں گئے نا، تو پتا چلا کہ اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے چائے بنانے والی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہوئے لے کے، لہذا اب چائے کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو چائے کا نقصان پھر بھی سب سے کم ہے. اس کی بڑی دلیل یہ کہ تین چار دن میں چھوڑو گے تو چھوٹ جائے گی، لیکن کافی میں ٹائم لگتا ہے. تو پیئیں آپ، سو دفعہ پیئیں، آپ اپنے خرچے پہ پی رہے ہو، ہمارے خرچے پہ تھوڑی پی رہے ہو، لیکن فضائل نہ سناؤ. جیسے بہت سے لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں نا، پیئیں بھائی، فضائل نہ سناؤ بھائی. چلو میرے بھائی، آپ کیا پوچھ رہے ہو؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر عقلی دلیل پیش کریں، نقلی نہیں، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟
آپ کے خاتم الانبیاء نہ ہونے پر،
نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اس پر اگر کوئی شخص عقلی دلیل مانگے کہ بھائی جیسے وہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے پہاڑ، زمین، اسمان کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے، تو اس طرح دلیل مانگے تو کیا جواب دیں گے اس کو؟
تو اس پہ بھی دلیل دی جا سکتی. عقلی دلیل یہ ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کہ نیا نبی کیوں آتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں، پرانے نبی کی تعلیمات. اور نیا نبی جب آئے گا جب پرانا نبی کسی قوم کے لیے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں 1400 سال سے، وہ کتاب بھی محفوظ، حدیثیں بھی محفوظ، پوری پوری سندوں کے ساتھ، راویوں کے ساتھ. اب نیا نبی کے کیا، کیوں، کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا، کیوں آ رہا ہے تو؟ اور جو آیا ہے اس کی حالت تو دیکھو. مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آیا ہے. جو مدد کے لیے آیا وہ برطانیہ سے مدد لے رہا ہے، یعنی جن سے اسلام کو خطرہ تھا انہی کی بغل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. خلافتیں بھی ان کی اب تک برطانیہ میں. آج برٹش ہاتھ کھینچ لے تو دھڑام سے قادیانیت ختم. تو یہ تو مشاہدہ بھی تو عقلی دلیل ہوتا ہے. چلو بھائی.